نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلیک توکلنا آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسوہ کامل ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر کچھ گفتگو پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ کی رضا کا طلبگار ہے، جو آخرت کے دن کے اجر کا طلبگار ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کی پوری سیرت، وہ تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ لیکن آگے کوالیفائی کیا کہ اسوہ اور نمونہ آپ کن لوگوں کے لیے ہیں۔ یہ بالکل وہی انداز ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں خود قرآن مجید کے لیے اختیار فرمایا۔ سورۃ البقرہ آیت 185 میں ارشاد فرمایا قرآن مجید کے بارے میں کہ ہدل الناس، یہ قرآن پاک تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن اس قرآن سے ہر ایک کو ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ سورۃ البقرہ کی آیت 2 میں فرمایا ہدل للمتقین، یہ قرآن پاک صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ مراد کیا ہے کہ پوٹینشلی قرآن مجید میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت اسی کو ملے گی جو کہ ہدایت کا طلبگار ہوگا۔ اسی طریقے پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کے شب و روز، آپ کی پوری سیرت، آپ کی پوری زندگی، آپ کی تمام سرگرمیاں، وہ ایک بہترین نمونہ ہے تم سب کے لیے۔ لیکن نمونہ آپ انہی کے لیے بنیں گے کہ جن میں تین صفات ہوں گی۔ نمبر ایک، من کانا یرجو اللہ، وہ جو کہ اللہ کا طلبکار ہے، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے۔ والیوم الآخر، اور نمبر دو، جو آخرت کے دن کا طلبگار ہے، یعنی جو آخرت کا اجر و ثواب اور اس روز جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ اور نمبر تین، وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، یہی ہماری زندگی کا اصل نصب العین ہونا چاہیے، اور کچھ بھی نہیں، صرف یہ کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن اللہ کو کیسے راضی کریں، اس کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ سے محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی پیروی، یہی اصل میں واحد رستہ ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت 31 میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تبارک و تعالی بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو محترم ناظرین، جس طرح سورہ نساء میں ارشاد باری تعالی ہے آیت 80 میں کہ من یوتے الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، در حقیقت اسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اسی طریقے پر اگر اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی، آپ کو اسوہ بنانا پڑے گا، یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کس چیز کو ترجیح دی، آپ نے اپنے زندگی میں کون سا کام کس طرح سے کیا۔ اگر ہم آپ کی پیروی کریں گے، آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، آپ کو واقعتاً ایک اپنے لیے اسوہ، نمونہ، ماڈل مانیں گے اور اس ماڈل کی پیروی کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا اور ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اسی طریقے پر ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے۔ اصل کامیابی آخرت کی ہے، وہی یوم التغابن ہے، ہار اور جیت کا اصل دن وہی ہے۔ اس روز جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا۔ فمن زوزہ عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، سورۃ آل عمران آیت 185 میں ارشاد فرمایا کہ جو اس روز جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا اصل میں وہی کامیاب ہے، لیکن اس روز کی کامیابی کے حصول کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت جیسی نعمت کے حصول کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ کیا عمل کریں؟ اس کے لیے اسوہ کون ہے؟ اس کے لیے عملی رہنما کون ہے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طریقے پر تیسری بات یہ بیان کی کہ جو اللہ کو کثرت سے یاد کرے۔ اللہ نے خود ہمیں حکم دیا ہے سورۃ الاحزاب میں، ارشاد باری تعالیٰ ہے آیت 41 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ کو کثرت سے کیسے یاد کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے اور کثرت سے یاد کرنے کی کیا صورت ہو؟ اس کے لیے اسوہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ بلا شبہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے ہمیں بہت ہی عملی اور بہت ہی مکمل رہنمائی عطا فرماتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں تو دعا، اس دعا سے صبح کا آغاز کرتے ہیں۔ اس دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور۔ پھر اس کے بعد آپ کے جتنے معمولات ہیں، بیت الخلاء جانا ہو، بیت الخلاء سے نکلنا ہو، گھر سے باہر جانا ہو، گھر میں واپس آنا ہو، مسجد میں داخل ہونا ہو، مسجد سے باہر نکلنا ہو، کھانا کھانا ہو، ابتدا کرنی ہو، کھانے کی اختتام ہو، لباس پہننا ہو، سواری پہ چڑھنا ہو، گویا ہر وقت آپ نے ہمیں ہر کام کے لیے ایسے مسکون اذکار سکھا دیے کہ انسان اگر آپ کی پیروی کرے تو وہ کثرت سے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اسوہ ہیں، مگر ان کے لیے کہ جن کا نصب العین اللہ کی رضا ہے، جو اصل کامیابی یعنی آخرت کی کامیابی کے خواہش مند ہیں اور جو اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ ایسے لوگوں کے لیے اسوہ بنیں گے کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ البتہ نوٹ کیجئے کہ آخر آپ ہی اسوہ ہیں تو کیوں ہیں؟ اور آج تو ہمارا موضوع ہے اسوہ کامل ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ ہی اسوہ کامل کیوں ہیں؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے محترم ناظرین کہ صرف آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسولوں میں وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کی پوری حیات مبارکہ آج ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ویسے ہم تمام انبیاء اکرام، ہمارے لیے ان کا احترام لازم ہے، واجب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف آخری نبی اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سعادت بخشی کہ چونکہ آپ نے اب قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت بننا تھا، نمونہ بننا تھا، رہنما بننا تھا، اللہ نے صرف آپ کی سیرت کی حفاظت کی صورت پیدا فرما دی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سیرت نگاروں پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے آپ کی زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا گوشہ بھی محفوظ کر دیا۔ ایک یہودی نے طنزاً ایک صحابی سے کہا تھا کہ یہ تمہارے رسول کیسے ہیں کہ وہ تمہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی تلقین کرتے ہیں؟ تو انہوں نے پورے اعتماد اور فخر کے ساتھ کہا کہ ہاں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں طہارت اور استنجا اس کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، اور بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر زندگی کے بڑے سے بڑے عمل ہر اعتبار سے اسوہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیرت نگاروں نے آپ کی زندگی کے ہر گوشے کو محفوظ کر دیا۔ شمائل ترمذی، اس کا مطالعہ کیجئے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ، کہ آپ کیسے سوتے تھے، کیسے جاگتے تھے، کیسے کھانا کھاتے تھے، کیسے گفتگو فرماتے تھے، کیسے سفر کرتے تھے، کیسے محفل میں گفتگو کرتے تھے، اور مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کس طرح سے عدل کرتے تھے، کس طرح سے جنگوں کے درمیان مختلف ہدایات مجاہدین کو دیتے تھے، صف بندی کرتے تھے، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں سے ڈیل کرتے تھے، مختلف وفود آتے تھے ان سے کیسے گفتگو کرتے تھے، آپ سرما کیسے لگاتے تھے، کنگھی کیسے کرتے تھے، لباس کس طرح سے پہنتے تھے، یعنی زندگی کا ہر گوشہ آپ کا محفوظ ہے۔ لہذا ہمارے لیے اور کوئی ہستی ایسی ہے نہیں اللہ کے پیغمبروں میں سے کہ ہم جس کی پیروی کر سکیں، جسے مکمل اسوہ بنا سکیں۔ مکمل اسوہ اگر ہیں تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے رسول کی سیرت سے خاص شغف تھا۔ اپنے استاد سید مولانا شبلی نعمانی، انہوں نے اللہ کے رسول کی سیرت پر ایک تحریر کا آغاز کیا تھا، زندگی نے وفا نہیں کی، فوت ہو گئے۔ ان کے بعد ان کے اس لائق شاگرد سید سلیمان ندوی کو اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پھر مکمل کیا، اور مدراس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 8 خطبات دیے، مارکت العرا خطبات۔ انہی خطبات مدراس میں سے ایک پیراگراف میں آپ کو اس وقت سنا رہا ہوں کہ جس میں انہوں نے اللہ کے رسول کی سیرت جس طرح سے کامل ہے اس کا بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کفر کے خلاف غیظ و غضب کا ولولہ پیش کرتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات بت شکنیوں کا منظر دکھاتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کفار سے جنگ و جہاد، شہانہ نظم و نسق اور اجتماعی دستور و قوانین کی مثال پیش کرتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی صرف خاکساری، تواضع، عفو درگزر اور قناعت کی تعلیم دیتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی شہانہ اولوالعزمیوں کی جلوہ گاہ ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی حیات صبر و شکر کا نمونہ ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت ندامت و انابت اور اعتراف کی مثال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی قید و بند میں بھی دعوت حق اور جوش تبلیغ کا سبق ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی گریہ و بکا، حمد و ستائش اور دعا و زاری کا صحیفہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی امید، خدا پر توکل اور اعتماد کی مثال ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو دیکھو، اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سب کی زندگی اور سیرتیں سمٹ کر سما گئی ہیں۔ بہت پیارا شعر کسی نے کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچا خوبہ کی ہما دارد تو تنہا داری۔ اللہ نے جو اوصاف اور جو اللہ تبارک و تعالی نے محاسن انفرادی طور پر الگ الگ مختلف انبیاء کو عطا کیے تھے، وہ سب کے سب اللہ نے جمع کر دیے کس میں؟ اپنے آخری نبی، اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ تو آپ کا اسوہ یقیناً ایک اسوہ کامل ہے۔ پھر آپ کو حیرت ہوگی کہ انسانی زندگی کے لیے جو مختلف قسم کے کردار اللہ نے مختلف لوگوں کو عطا کیے ہیں، آپ اس حوالے سے انتہائی ایک جامع اسوے کا ایک کامل نمونہ ہے، جس پر کہ واقعتاً حیرت ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی اعتبار سے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اعتبار سے ایک والد کے لیے بھی اسوہ ہے، ایک شوہر کے لیے بھی اسوہ ہے، اسی طریقے پر آپ مسجد میں امام مسجد کے لیے بھی اسوہ ہے، آپ مسجد میں ایک خطیب کے لیے بھی اسوہ ہے، آپ مسجد میں ایک مدرس کے لیے بھی اسوہ ہے، اور ایک مزکی کے لیے بھی اسوہ ہے، اور پھر آپ میدان جنگ میں ایک سپہ سالار کے لیے بھی اسوہ ہے، آپ ایک عدالت میں قاضی کے لیے بھی اسوہ ہے، آپ ایک حکمران اور بادشاہ کے لیے بھی اسوہ ہے۔ محترم ناظرین، جو لوگ دین کی خدمت کے لیے درس و تدریس کر رہے ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر وہ میدان جنگ کے مجاہد نظر نہیں آتے۔ جو لوگ تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، وہ اکثر و بیشتر حکمران کے طور پر نظر نہیں آتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ایسا کامل اسوہ ہے کہ ہمیں یہ تمام متضاد گوشے جو بظاہر متضاد نظر آتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ سب کے سب یکجا ہے۔ یعنی جتنی بھی انسانی حیثیتیں ہو سکتی ہیں، ہر حیثیت کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ایک اسوہ ہے۔ استاد کے لیے بھی ہیں، تاجر کے لیے بھی ہیں، ایک سپاہی کے لیے بھی ہیں، ایک قاضی کے لیے بھی ہیں، ایک سپہ سالار کے لیے بھی ہیں، ایک حاکم کے لیے بھی ہیں، امام مسجد کے لیے بھی ہیں، مزکی کے لیے بھی ہیں، مدرس کے لیے بھی ہیں۔ صرف ایک حوالے سے ایک بات کہی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ آپ مرد تھے، اور جو خالص نسوانی معاملات ہیں اس کے لیے ظاہری بات ہے کوئی عورت ہی نمونہ بن سکتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ سورۃ الاحزاب میں، جس کی آیت 21 آج ہم سمجھ رہے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس تشنا پہلو کے حوالے سے ازواج مطہرات کو نمونے کے طور پر پیش کیا۔ اسی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں ارشاد باری تعالی ہے کہ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں وہ امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، وہ امہات المومنین ہیں۔ یہ امہات المومنین کا یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عزت کیوں بیان کی؟ کہ ایک طرف مردوں کے لیے تو ہر اعتبار سے، ہر پہلو سے اسوہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن خواتین کے نسوانی معاملات کے حوالے سے ایک بیوی کے لیے اگر اسوہ کوئی ہیں تو وہ کون ہیں؟ ازواج مطہرات ہیں۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک اور صالح بندی کے لیے، اس کے لیے اسوہ کون بنیں گی؟ وہ بنیں گی ازواج مطہرات۔ اسی لیے سورہ احزاب میں بہت سارے احکامات اللہ نے دیے ہیں ازواج مطہرات کو، لیکن چونکہ وہ امت کی تمام بیٹیوں کے لیے اسوہ ہے، لہذا اس پر اجماع ہے تمام مفسرین کا کہ ان احکامات کا اطلاق صرف ازواج مطہرات پر نہیں ہوتا، بلکہ ان کے توسط سے یہ احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اپنی بندیوں کو دیے ہیں، امت کی تمام بیٹیوں کو دیے ہیں۔ لیکن بہرحال مردوں کے لیے ہر اعتبار سے اسوہ کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حوالے سے پھر میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انفرادی اعتبار سے بھی اسوہ ہیں، اجتماعی اعتبار سے بھی اسوہ ہیں، لیکن اس انفرادی اعتبار سے زندگی کے مختلف پہلو اور ہر طرح کے مختلف گوشے جس طرح سے آپ کی ذات میں اللہ نے جمع کر دیے، اس پر حیرت ہوتی ہے۔ آج ہماری مسجد کا امام کوئی اور ہوتا ہے، آج ہماری مسجد کا خطیب کوئی اور ہوتا ہے، مسجد میں مدرس کوئی اور ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت یہ تمام امور انجام دے رہے ہیں اور ہر اعتبار سے ایک کامل نمونہ بن رہے۔ اسی طریقے پر مسجد کے امام کا، اس کا کیا تعلق ہے میدان جنگ سے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے ہمیں فعال اور سرگرم نظر آتے ہیں میدان جنگ میں بھی. محترم ناظرین، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات مدراس کا جو میں نے ابھی حوالہ دیا، اسی حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ان کی ان خطبات میں سے ایک پیراگراف اور سنا دوں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح زندگی کے جملہ معاملات کے لیے وہ اسوہ ہیں. وہ لکھتے ہیں، اگر کوئی شخص دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرے، اگر کوئی شخص غریب ہو تو شیب ابی طالب کے قیدی اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنیں، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال سنو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ، اگر تم نے کبھی شکست کھا لی ہے تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو، اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفا کی درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھو، اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، اگر وائز اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر تنہائی ہو بے کسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکے کے بیار و مددگار نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے، اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو، اگر تم اپنے کاروبار اور دنیوی جد و جہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنو نذیر، خیبر اور فندق کی زمینوں کے مالک اور کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو، اگر تم یتیم ہو تو عبداللہ و آمنہ کے جگر گوشے کو نہ بھولو، اگر بچے ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈے بچے کو دیکھو، اگر تم جوان ہو تو مکہ کے ایک چرواہے کی سیرت پڑھو، اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے کاروان سالار کی مثال ڈھونڈو، اگر عدالت کے قاضی اور پنچایتوں کے ثالث ہو تو کعبہ میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبے کے گوشے میں کھڑا کر رہا ہے، مدینہ کی پکی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصب کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا اور امیر و غریر سب برابر تھے، اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو، اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے پیارے نانا جان کا حال پوچھو. محترم ناظرین، یہ ہے ہمارے لیے اسوہ کامل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ آپ کے اسوے کے بھی دو پہلو ہیں، ایک ہے انفرادی اعتبار سے کسی شخص کے لیے اسوہ، اس پر آج ہم نے گفتگو کی کہ جتنی بھی زندگی کی مختلف حیثیتیں ہیں ان تمام حیثیتوں کے حوالے سے، زندگی کے مختلف گوشوں کے حوالے سے، زندگی کے مختلف امور کے حوالے سے، مختلف سرگرمیوں کے میدان کے حوالے سے آپ ہر اعتبار سے اسوہ ہیں، لیکن ایک آپ کے اسوے کا پہلو ایک اجتماعی جد و جہد کے حوالے سے بھی ہے، اور بلا شبہ اس حوالے سے بھی آپ ایک اسوہ کامل ہیں. لیکن یہ ایک اور اہم گوشہ ہے گفتگو کا، جس پر کہ انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت عطا فرمائے، لیکن سچی محبت کے لیے ہمیں آپ کی پیروی کرنی ہوگی. آپ کا اپنا ارشاد ہے کہ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اسی نے مجھ سے پیار کیا. لہذا ہمیں آپ کے نقش قدم کی پیروی کرنی چاہیے، اور ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ اسوہ کامل ہیں اور ہم ہر اعتبار سے آپ کی پیروی کر سکتے ہیں. اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں آپ کا امتی بنایا اور ہمیں آپ جیسی عظیم ہستی عطا فرمائی کہ جن کی پیروی کر کے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، آخرت کی فوز و فلاح حاصل کر سکتے ہیں، اور ہر وقت کثرت ذکر کی نعمت سے سرفراز ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.